السلام عليكم. نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. اما بعد، برادران اسلام، اس دنیا کو، اس کائنات کو اللہ پاک نے بے شمار حکمتوں کے ساتھ میں پیدا فرمایا ہے. جیسے اللہ پاک کا علم غیر محدود ہے، تو اس علم میں پائی جانے والی حکمتیں بھی غیر محدود ہیں. اس وجہ سے ان کے اس دنیا میں کاموں کی نوعیت بھی غیر محدود ہے. جتنے کام دنیا میں ہوتے ہیں وہ اللہ پاک کے اذن سے اور اللہ کے تصرف سے اور اللہ کی قضا اور قدر سے ہوتے ہیں. تو چونکہ علم بہت انلمٹ ہے، اس وجہ سے اس میں حکمتیں بھی ویسے ہی ہیں تو کام بھی ایسے ہی ہے. اس کی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ پاک اس دنیا میں اپنی عادتیں بھی بہت عجیب و غریب رکھتے ہیں. اس کو قرآن پاک کی زبان میں سنت اللہ کہتے ہیں، اسلام کی زبان میں اس کو سنت اللہ، اللہ کی سنت ہے. یہ سنت کا معنی عادت ہے، اللہ کا طریقہ کار. ان طریقہ کاروں میں سے ایک بہت ہی عجیب طریقہ کار یہ ہے کہ جب دنیا میں ان کے نام لیوا کمزور ہو جاتے ہیں اور پھر وہ اپنے دین و مذہب کی زندگی کی صورتیں پیدا فرماتے ہیں اور پھر لوگ مذہب کی طرف رجوع ہونا شروع ہوتے ہیں، تو ایک عجیب سنت ہے اللہ پاک کی کہ اس نئے بلڈ اپ میں حالات بہت آتے ہیں. جو مذہب کی طرف مضبوطی کے ساتھ چلے گا وہ حالات سے دو چار ہوگا. حالانکہ انہی کی کائنات ہے، انہی کا مذہب ہے، انہی کا دین ہے، لیکن ان کے پیروکاروں کے لیے مشکلات اور مصائب اور امتحانات ہیں. وہ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ یہ ان کا علم ہے اور اس میں حکمتیں ہیں بے شمار. کیونکہ اس کائنات کو اور اس دنیا کو انہوں نے بنایا ہی ایمان والوں کی آزمائش اور امتحان کے لیے، اور اس کو اور اس کی کسوٹی کے طور پر. جس انسان کے ساتھ اللہ پاک اس کا فیوچر بہتر سے بہتر بنانا طے فرماتے ہیں اور اس کی زندگی کو کامیاب کرتے ہیں، دنیا میں اس کو ثابت کرتے ہیں کہ اس کا یہ مقدر کیوں بنایا گیا. اور آخرت میں جس انسان کو بہت سخت سے سخت سزا ہوتی ہے، اس کو اس دنیا میں ثابت کرنے کا موقع دیتے ہیں کہ تیرے لیے اس لیے یہ مقدر کب ہے. وہ ایسے ہی کام کرے گا، ایسے ہی حالات کرے گا، ایسے ہی اپنی صلاحیتوں کو یوز کرے گا، ایسے ہی اپنے آپ کو اس مقام پر پہنچائے گا کہ اللہ کے یہاں بڑی سے بڑی سزا کا وہ مستحق پروف طریقے پر ہو جائے. اگر اس کے بغیر اللہ یہ کہتے کہ تیرا مقدر میں نے جہنم بنایا اور تیرا مقدر میں نے جنت بنایا، تو انسان تو انسان ہے، وہ کہتا کہ پروردگار آپ کو کیا پتا، اگر آپ موقع دیتے تو میں ایسا نہ کرتا، تمہیں جہنم میں جاؤں. کیونکہ ان کے علم میں ہے پہلے سے کہ کون جنتی ہے کون جہنمی. ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے سامنے تشریف لائے اور آپ نے فرمایا کہ ہاتانی کتابانی من رب العالمین، یہ رب العالمین کی طرف سے دو کتابیں ہیں میرے پاس. اس میں محدثین کا اختلاف ہے کہ آیا فزیکلی آپ نے کچھ دو کتابیں اس موقع پر صحابہ کو بتائیں یا آپ نے اشارہ فرمایا، کیونکہ صحابہ تو ایمان رکھتے تھے، حضور نے جیسے فرمایا ویسے مان لیتے تھے. اس لیے صحابہ نے بیان نہیں کیا اس موقع پر کہ ہاتھ میں آپ کے تھا کیا، لیکن یہ حدیث شریف بالکل صحیح ہے کہ آپ نے فرمایا کہ ہاتانی کتابانی من رب العالمین، یہ رب العالمین کی طرف سے دو کتابیں ہیں. پھر آپ نے سیدھے ہاتھ کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ فیہ اسماء اہل الجنتی و اسماء آبائہم، اس میں جنتیوں کے نام ہیں ان کے باپوں کے نام کے ساتھ، جس کا فلاں ابن فلاں 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 کا بیٹا یہ جنتی ہے. اور پھر فرمایا کہ فیہ اسماء اہل النار و اسماء آبائہم، اس میں جہنمیوں کے نام ہیں ان کے باپ کے ناموں کے ساتھ. اور یہ فرمایا حضور نے کہ لا یزاد منہم ولا ینقص، نہ اس میں اضافہ ہوگا نہ اس میں کمی ہوگی. اور پھر فرمایا کہ فرغ ربکم، تمہارا پروردگار فارغ ہو چکا ہے اس بار، ثم نفث ایدی بی ایدی، پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دونوں ہاتھوں کو جھاڑ دی. فرمایا کہ یہ قصہ ہے. تو اللہ کا علم ایسا ہے کہ جو مستقبل کو حاوی ہے، ان کو پتا ہے کہ کون جنت میں جائے گا، ان کو پتا ہے کہ کون جہنم میں جائے گا، یہ بھی پتا ہے کہ کون جنت میں کس مرتبے کو پائے گا، اس کے لیے کیا مرتبہ ہے، بڑا کام بڑا مرتبہ، بڑی صلاحیت بڑا مرتبہ، بڑا مجاہدہ بڑا مرتبہ، بڑی قربانی بڑا مرتبہ، چھوٹی قربانی چھوٹا مرتبہ. جہنم کے بھی ایسے ہی طبقات ہیں. تو یہ دنیا اس کو ثابت کرنے کی جگہ ہے کہ حق تعالی شانہ موقع دیں گے انسان کو، اور وہ انسان ثابت کرے گا اپنے کو کہ جو اللہ نے، جو اللہ کا علم ہے وہ بالکل صحیح ہے اس بیچ کے بارے میں، اس انسان کے بارے میں وہ ایسے ہی تھا، اس لیے اس کے لیے ایسے ہی طے ہونا طے تھا. اس وجہ سے ہوتا یہ ہے کہ جنت کے بڑے درجات اس دنیا کی بڑی قربانیوں کے ساتھ ہیں، بڑے مجاہدوں کے ساتھ ہیں، اور جہنم کے بڑے درجات بڑے طبقات اس دنیا کے بڑے مظالم کے ساتھ ہیں، بڑے گناہوں کے ساتھ ہیں، بڑی خطاؤں کے ساتھ ہیں. اس کی وجہ سے حق و باطل کی کشمکش رہتی ہے، اور اس کی وجہ سے جب کوئی اہل حق حق کی طرف آئیں گے تو اہل باطل کو موقع ملے گا ان کے اپنے جہنم کے درجات دکھانے کا، موقع دیں گے وہ، اور اہل جنت کو موقع ملے گا ان کو اپنے درجات کے پانے کا. اچھا، یہ ابتدائے آخری نفس سے ہوا ہے، جب سے انسان پیدا ہوا اس وقت سے یہ سلسلہ اور آخری انسان تک اس کا مشاہدہ کرایا جائے گا. اس بنیاد پر ہوتا یہ ہے کہ جب آدمی دین کی طرف متوجہ ہو تو اس کو حالات آئیں گے. اللہ پاک بندے سے یہ چاہتے ہیں کہ حالات میں گھبرانا نہیں اور دین پر جمنا اور اپنے دین کے ساتھ سودا نہیں کرنا. اور اسی وجہ سے حضرات صحابہ کی جو پاکیزہ زندگی ہے، ان کے حیات جو ہے نا، وہ اس بات کو سمجھانے کے لیے علماء کرام نے لکھی ہے. فضائل اعمال میں آپ دیکھیں گے کہ سب سے پہلے حکایات صحابہ ہیں. کیوں؟ اس واسطے کہ جب دین کے لیے محنت کرو گے، دین پر تم آؤ گے، تو یہ پاسبلٹی ہے بہت حد تک. وجہ اس کی یہ ہے کہ اس میں یہ بھی پاسبل ہے کہ حالات نہ آئیں، مگر یہ عام طور پر جب ہوتا ہے جب ایک انوائرمنٹ کریٹ ہو چکا ہو اور پہلے سے مجاہدہ کر کے لوگوں نے کوئی ایسے مقام پر اپنے کو پہنچا دیا ہو کہ وہاں حق تعالیٰ نے ہدایت عامہ کے فیصلے فرما دیے اور ہر انوائرمنٹ فیور میں ہو گیا مسلمانوں کی، جیسے کہ صحابہ نے مجاہدے کیے، قربانیاں دیں، ہر قسم کی تکلیفیں برداشت کی اور سب کچھ اپنا لٹایا دین کے لیے، تو پھر حق تعالیٰ شانہ نے پوری دنیا میں دین کو غالب کر دیا. دین ہر فرد میں تھا، دین ہر سوسائٹی میں تھا، دین ہر کمیونٹی میں تھا، دین ممالک میں تھا، دین سیاست میں تھا، دین بادشاہت میں تھا، دین خلافت میں تھا، سب میں تھا. اب ایسی چیز سامنے آ جانے کے بعد ایک ایسا پیریڈ گزرتا ہے کہ اس میں زیادہ مجاہدے نہیں پیش آتے، کیونکہ ایک لیول گزر چکا ہے. اب جو مرتبے پانے والے لوگ ہیں ان کی نوعیت پھر الگ ہوتی ہے. یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں گے کہ بزرگان دین اور ان کی کرامتوں کے واقعات تیسری صدی کے بعد زیادہ پیش آئے ہیں. دوسری صدی میں اور تیسری صدی میں بڑے بڑے واقعات، پانچویں چوتھی میں بزرگوں کے واقعات، کیونکہ اس زمانے کا حال یہ تھا کہ دین پر مجموعی عمومی طور پر چلنے میں اتنا پرابلم نہیں تھا. اب جنت کے درجات پانا ہے تو اس کے لیے دوسری قسم کے ایکسرسائز کرو، ریاضتیں کرو، مجاہدے کرو، نفس کشی کرو، قلے کاٹو، اور اس کی وجہ سے نفس ناطقہ میں لطافت آ گئی، روح میں پاکیزگی آ گئی، روشنی آ گئی، تو حالات عجیب اور ہی پیش آ گئے. نفس میں اللہ نے ایسی خصوصیتیں رکھی ہیں کہ وہ اگر مشق کرے تو ایسے ایسے کام ہوتے ہیں کہ جتنے دنیا میں ہو رہے ہیں وہ اس سے ہوتے ہیں. وہ چیزوں کی طرف رخ چل پڑا،
لیکن جب وہ ماحول نہ ہو تو پھر ہوتا یہ ہے کہ ایک دم پوری دنیا میں فرض کرو اندھیرا چھا گیا، دین میں اضمحلال آ گیا، مسلمانوں کے ہاتھ سے دین اقتدار چلا گیا اور قسم و پرسی کے عالم میں آ گئے، نہ دنیا ان کی رہی نہ دین ان کا رہا، دنیا کے اعتبار سے بھی پیچھے پسماندہ ہو گئے، دین کے اعتبار سے بھی پسماندہ ہو گئے، اب نئی اٹھان ہے، تو پھر بھائی مسلمانوں کے لیے کچھ حالات آتے ہیں، ہمیشہ کی یہ سنت ہے اور قرآن کریم میں جگہ جگہ اس کی طرف اشارے نہیں سراہتے ہیں. الف لام میم، احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون. لوگوں نے یہ سمجھا ہے کہ جب وہ یوں کہیں گے کہ ہم مسلمان ہو گئے تو ان کو فتنے میں نہیں ڈالا جائے گا. اللہ فرما رہے کہ کیا لوگوں نے یہ سمجھا ہوا ہے؟ اگر یہ سمجھا ہوا ہے تو ان کو ایسا نہیں سمجھنا چاہیے. وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، ہم تو پہلے لوگوں کے ساتھ بھی ایسے ہی کر چکے ہیں. فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. اللہ پاک ضرور اپنا علم سامنے لا کر رکھتے ہیں کہ کون سچے ہیں اپنی بات میں اور ایمان بالغیب میں اور اللہ پر یقین کرنے میں اور دنیا سے متاثر نہیں ہونے میں، اور کون جھوٹا ہے کہ دنیا سے متاثر ہو جاتا ہے، حالات سے متاثر ہو جاتا ہے، برداشت نہیں کر پاتا. فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. مگر چونکہ جب فتنے میں ڈالا جاتا ہے تو فتنے میں ڈالنے والے جو ہے نا وہ بڑے سکسیزفل نظر آتے ہیں، اور لگتا ہے کہ حق ان کی طرف ہے شاید، اس وجہ سے بےچارے پستے ہیں. اللہ نے فرمایا کہ حسب الذین یعملون سیئات یسبقونا، جو ان فتنے میں ڈالنے والوں کے ساتھ میں برائیاں کرتے ہیں ان کو شاید یہ گمان ہو گیا ہے کہ وہ ہم کو اوورٹیک کر لیں گے. سا ما یحکمون، کتنا برا فیصلہ کرتے ہیں، ان کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے بےچاروں کو. من کان یرجو لقاء اللہ فإن اجل اللہ لآت وهو السمیع العلیم. اور جس کو یقین ہے اللہ پاک سے ملاقات کرنے کا، وہ یقین کر لے کہ اللہ پاک کا وہ وقت تو آنے والا ہے اور اللہ سننے والے ہیں جاننے والے ہیں. ومن جاهد فإنما یجاهد لنفسه، اور جو مجاہدہ کرتا ہے تو اس کا فائدہ خود اس کی ذات کو پہنچتا ہے. ان اللہ لغنی عن العالمین، بے شک اللہ پاک سارے عالم والوں سے غنی ہے، ان کو ضرورت نہیں ہے کسی چیز کی. بقیہ یہ کہ پرسن کو فائدہ اس کے اپنے مجاہدے کے اعتبار سے، کوشش اور جد و جہد کے اعتبار سے ہونے والا ہے، اور وہ وہی ہے جس کا میں نے اشارہ کیا حکمتوں کی لین سے کہ اللہ پاک کی ایک ترتیب ہے ویسی. تو ایسے میں ہوتا یہ ہے میرے دوستوں کہ ایمان والوں کو جو ایمانی تعلیمات ہیں بہت حکمت کے ساتھ اور بہت ہی ثبات قدمی کے ساتھ اور بہت بصیرت کے ساتھ اور بہت صدق نیت کے ساتھ، سچے نیت کے ساتھ میں قبول کرنا ہوتا ہے. کیونکہ بشاشت ایمان جب دلوں میں آ جاتی ہے نا تو پھر کوئی چیز انسان کو متاثر نہیں کر سکتی. اگر کسی انسان کو کھڑا کر کے زندہ اس کے گوشت کو نوش دیا جائے، اس کے ایمان کو ہلا نہیں سکتی وہ چیز. اس کو آرے سے چیر دیا جائے، اس کے ایمان کو ہلا نہیں سکتی وہ چیز. اس کو بوائل آئل میں ڈال دیا جائے، ابلتے ہوئے گرم اور کھولتے ہوئے آئل میں زندہ چھوڑ دیا جائے، اس کے سامنے لوگوں کو چھوڑا جا رہا ہوں اور یہ اپنی باری کا انتظار کر رہا ہو، اس کے ایمان کو نہیں ہلاتی کوئی چیز. ایسی بات ہے ایمان کے اندر، ایسی طاقت ہے اس میں. اور وہی نقطہ ہوتا ہے جو اللہ پاک کا ثابت کرنے کا ہوتا ہے، لَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا. اسی وجہ سے حکایات کے صحابہ ہیں کہ جب صحابہ ایمان لائے تو بالکل ماحول نہیں تھا، شرک اور کفر اور بت پرستی کا ماحول تھا، بے دینی کا ماحول تھا. دنیا میں اپنے اپنے وقت پر ماحول کی شکلیں بدلی ہوئی ہوتی ہیں، بے دینی کی بھی شکلیں بدلی ہوئی ہوتی ہیں، بت پرستی کی شکلیں بدلی ہوئی ہوتی ہیں، ہوا پرستی کی شکلیں بدلی ہوئی ہوتی ہیں. اس وقت وہ انوائرمنٹ تھا کہ ہر کنکر کو شنکر بنایا ہوا تھا، ہر پتھر کی پوجا ہوتی تھی. راستے میں اگر خدا نہیں ملا پوجنے کے واسطے تو ریتی کو جمع کر کے اس میں دودھ ڈال کے اس کے اطراف میں طواف کر کے اس کو دنڈوٹ کر کے جاتے تھے. صحابہ خود فرماتے ہیں اپنے حالات میں، کبھی ایسا ہوتا تھا کہ ہم اپنا خدا بھول جاتے تھے سفر میں جانے سے پہلے، اللہ ہی کو بھول گئے. ارے پھر بعد میں یاد آیا کہ میں تو اپنا بت لایا ہی نہیں ہوں پوجا کے لیے، تو کرنا کیا. تو پھر میں نے یہ کہ صاحب ہی کہتے ہیں ایمان لانے سے پہلے کہ میری حالت تھی کہ پھر میں نے سفر میں یہ کیا کہ تھوڑی سی مٹی کا ایک ٹبا بنایا، اس کا گڑا کیا، میرے توشے میں دودھ تھا وہ دودھ میں نے ڈالا، پھر اس کے اطراف میں نے طواف کیا، اس کو دنڈوٹ کیا، اس کو سجدہ کیا، پھر میں چل پڑا کہ چلو اب یہی صورت اختیار کر لوں اپنے بت کی. پھر انسان اتنا گرتا ہے کہ اس کو پتہ نہیں چلتا کہاں اپنا ماتھا وہ ٹیک رہا ہے، کس سے عقیدت کرتا ہے، کس سے محبت کرتا ہے، کس سے نفع نقصان کو وابستہ کرتا ہے، کچھ اس کو اندازہ نہیں ہوتا. یہ چلتی ہے ایک وادی اندھیری کی، کیونکہ اندھیرے میں تو پھر کچھ پتہ ہی نہیں چلتا ہے. پھر سانپوں کی پوجا، پھر برگد کی پوجا، پھر بندر کی پوجا، پھر چوہے کی پوجا. آپ لوگ جو پاکستان کے ہیں ان کو اندازہ نہیں ہوتا، ہم لوگ ہندوستان کے ہیں ہم دیکھتے رہتے ہیں چوہے کی پوجا کو، ریئل، اس میں کوئی مبالغہ نہیں کر رہا ہوں میں. گائے کے پیشاب کی پوجا، گائے کی پوجا، گائے کے پیشاب کی پوجا چلتی ہے اندھیرے کے اندر، تو ایسے ہی ہوتا ہے. پھر اندھیرے میں تو آپ کو کچھ پتہ نہیں چلے گا کہ آپ کا پیر رسی پہ پڑا ہے کہ سانپ پہ پڑا ہے. وہ صورت تھی. لیکن جب صحابہ کرام ایمان لے آئے تو پھر میرے دوستو ہوا یہ کہ ان کو پھر طاقتور لوگوں نے جو کہ باطل پر تھے اپنا ظلم کا نشانہ بنایا، کوڑوں سے مارا، رسیوں سے باندھا، ان کو گرم انگاروں پر لٹایا گیا، ان کو گرم ریتی پہ لٹایا گیا، ان کو گلی کوچوں کے اندر گھسیٹا گیا، بوریوں میں لپیٹ کے ان کو دھواں دیا گیا. اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے شکایت کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ آسانی کی دعا فرما دیجیے، تو حضور ناراض ہو گئے. فرمایا کہ تستعجلون، تم جلدی کرتے ہو، تمہیں نہیں پتہ تمہیں پچھلے قوموں کے واقعات کا اندازہ نہیں ہے کہ کیا ہوا ان کے ساتھ. ایسا تک ہوا ہے کہ مسلمانوں کو، عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے کی بات ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے جو مسلمان تھے ان لوگوں کو جمع کر کے ایک مرتبہ اس وقت کے بادشاہ نے ایک بہت بڑے خندق کو کھودا اور اس میں آگ بنائی اور اپنے سامنے اپنی پوری کابینہ کو بٹھایا اور ایک ایک آدمی کو اس میں ڈالتے تھے. یہ یوں کہتا تھا کہ ہم مسلمان ہوں گے. قرآن پاک میں قتل اصحاب الاخدود النار ذات الوقود اذ هم علیہا قعود وهم علی ما يفعلون بالمؤمنین شهود. بیٹھے ہوئے تھے وہ خندق کے پاس اور ایمان والوں کے ساتھ جو وہ کر رہے تھے وہ دیکھ بھی رہے تھے اور آگ کا علاوہ بنا کے اس میں ڈال رہے تھے. وما نقموا منهم الا ان يؤمنوا بالله العزيز الحميد. اور قصور ان کا صرف یہ تھا کہ وہ اللہ پر ایمان لائے کیوں ہیں، اور کوئی قصور نہیں تھا. ہر زمانے میں میرے دوستو عجیب و غریب بات ہوتی ہے. دجال کے زمانے میں ہوگا یہ، حقائق پلٹے جائیں گے، سچ اور جھوٹ کو اور حق اور باطل کو، صحیح اور غلط کو اتنا مشتبہ کیا جائے گا کہ ایک جنرل آدمی کے لیے تو کم از کم امپاسبل ہو جائے گا حق تک پہنچنا کہ حق ہے کیا. اس لیے فرمایا اطلب العلم قبل الظانین، علم سیکھ لو گڑبڑ ہونے سے پہلے، ورنہ تبھی تمہیں اندازہ نہیں ہو سکے گا کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے. اس لیے ایک بات تو میرے دوستو سنت اللہ کی یہ ہوتی ہے کہ جب آدمی دین کی طرف چلے، جیسے اللہ پاک نے اپنے کرم سے اس وقت پوری دنیا میں ایک دین کی فضا بنائی، دین کے سیکھنے سکھانے کا ایک مزاج بنایا، لوگوں کی ایک توجہ ہے، ایسے وقت میں دین اپنی حقانیت کے ساتھ، صداقت کے ساتھ آئے باہر اور دین والا دین پر جمے، اس کو گھبرایا جائے گا، اس کو شرمایا جائے گا، اس کو تانا دیا جائے گا، اس کو ستایا جائے گا. وہ کہے کہ بھائی ہم کیا کریں، ہمارا مذہب ہے، ہم کو کرنا ہے اس کی پابندی، ہم کریں گے اور صبر سے کام لیں گے. اور اس کو پھیلانے کی محنت، اس دین کو پھیلانے کی محنت، اور دین کے پھیلانے میں سب سے بہترین کام میرے دوستو جب ہوتا ہے جب آپ لڑائی کے ماحول کو اوائڈ کریں. لڑائی میں کوئی بات سننے کو تیار نہیں ہوتا، نفرت میں اور سختی میں کوئی بات سننے کو تیار نہیں ہوتا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو ظاہر ہے کہ مکے والے سخت مخالف تھے، لڑائی پہ آئے ہوئے تھے. صحابہ لڑتے نہیں تھے، وہ لڑتے تھے. صحابہ پلٹ کے جواب نہیں دیتے تھے، وہ جواب دیتے تھے. صحابہ کو مارا جاتا تھا لیکن وہ بدلہ بھی نہیں لے سکتے تھے، کیونکہ ان کو اس وقت یہی حکم تھا کہ بدلہ لینے کی اجازت نہیں. مکے میں صحابہ کو یہ حکم تھا کہ بدلے کی اجازت نہیں، تم پلٹا کے کچھ نہیں بول سکتے، مار رہا مارنے دو. اس کو بھی پتا ہے کہ اس کا مذہب یہ ہے کہ اس کو مار رہا ہے تو مارنے دو، وہ مارتا بھی جا رہا. اس کو عجیب و غریب صورت حال تھی. صحابہ کہتے تو بس یہ ہے، بس یہ حکم ہے اللہ کا. اب ایسی صورت میں جمنا بتاؤ کتنا مشکل ہوتا ہے. جب آپ مکہ مکرمہ تشریف لے گئے تو یہی صورت حال تھی کہ کوئی بھی کام کرنے جائیں مخالفت، لڑائی، جھگڑا، پنچا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ سے عمرے کے لیے آئے، مدینہ منورہ سے عمرے کے لیے آئے سن 6 ہجری میں، تو آپ نے عمرے کا خواب دیکھا تھا، عمرے کے لیے آ گئے تھے، لیکن لوگوں نے روک دیا کہ صاحب آپ مکے میں آئے، آپ یہاں سے جا بھی چکے ہیں، پھر آپ آئے ہیں اور اپنے ساتھیوں کے ساتھ آ رہے ہیں اور بڑے کرم تراش کے ساتھ آ رہے ہیں، تو پھر یہ تھوڑی آپ کو موقع دیا جائے گا، تو ہماری تو ناک ہی نہیں رہے گی، کوئی بے عزتی ہو جائے گی، ہم نہیں کرنے دیں گے. سب صحابہ جوش میں آ گئے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع سے فائدہ اٹھایا اور بھیڑا دیا نہیں ان کو مکے والوں سے، حالانکہ اگر مکے والوں سے بھیڑا دیتے نا صحابہ کو، صحابہ پورا بدلہ نکال لیتے. میں آپ کو بتا رہا ہوں، کمزور نہیں تھے وہ، بدلہ نکال لیتے اپنا، لیکن حضور نے بھڑایا نہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے والوں سے پوچھا کہ بھئی تم چاہتے کیا ہو، تم بات کیا کرنا چاہتے ہو. تو ہوتے ہوا تھے وہ بھی تنگ آ چکے تھے، یہ بھی تنگ آ چکے تھے. پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو تائید غیبی تھی اللہ پاک کی، وہ بار بار سامنے آتی رہتی تھی، وہ اس پہ تیار ہو گئے کہ بھئی ہم آپس میں پہلے صلح کر لیں گے، اس کے بعد میں تم آ کے عمرہ کر لینا تاکہ ہماری بھی بے عزتی نہ ہو. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے صلح کر لو. تو 10 سال کے لیے پھر صلح ہو گئی کہ ہماری تمہاری لڑائی نہیں ہوگی, اور عجیب و غریب شرائط پر ہوئی ہو. تو مکے والوں کو یہ تھا کہ اب صلح ہو گئی, بول کے جب ہم پبلسٹی کریں گے تو جب مدینے والے آ کے عمرہ کریں گے, طواف کریں گے, بیت اللہ کا عمرہ کریں گے, صحیح کریں گے, کوئی حج کریں گے, تو پھر ہماری بے عزتی نہیں ہوگی کہ جن لوگوں کو ہم نے بھگایا تھا وہ پھر آ کے ہمارے پاس عمرہ کر رہے ہیں, وہ ان کو تسلی ہوگی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حکمت عملی اختیار کی وہ یہ کہ 10 سال تک ہماری تمہاری جنگ نہیں ہے, لڑائی نہیں ہے, نہیں ہے نا, ٹھیک ہے, ہماری بات سنو ہم کیا بولنا چاہ رہے ہیں. تب ہر ایک سے ملاقات اور ہر ایک تک اپنی بات پہنچانے کے چانسز اور پاسبلٹی بڑھ گئی. اسی لیے 2 سال میں صحابہ کی تعداد ہزاروں میں چلی گئی, ادھر 13 سال ادھر 6 سال. 18-19 سال میں جتنے لوگ مسلمان نہیں ہوئے تھے, اس کے بعد میں 2 سال میں مسلمان ہوں گے لوگ. کیوں؟ اس واسطے کہ لڑائی کا جو موقع وہ ہوتا ہے, انوائرمنٹ جب اس کو اوائڈ کیا جاتا ہے تو بات حق کون سی ہے, باطل کون سی ہے, اس کو جانچنے, سوچنے, سمجھنے کا, ٹھنڈے دل سے مطالعہ معائنہ کرنے کا موقع ملتا ہے انسانیت کو, اور اس سے حق پہنچتا ہے. اس لیے میرے دوستو, امن و آشتی کے ساتھ اور صلح اور امن پسندی کے ساتھ اپنے دین کی محنت میں کمی نہیں کرنا ہے, اور دین کی محنت میں حصہ لینا ہے, دین کی دعوت دینی ہے, اپنوں کو بھی سمجھانا ہے, موقع مل جائے تو پرائوں کو بھی سمجھانا ہے. اور یہ کہ اپنے دین پر کمزوری نہیں آنے دینا ہے. حالات تو کمزوری آنے کے آتے رہیں گے, صبح میں آئیں گے, شام میں آئیں گے, ہر دن آنے والا پہلے دن کے مقابلے میں حالات کے اعتبار سے کچھ خوشگوار نہیں ہوگا. یہ حدیث شریف کی پیشن گوئی ہے. اللہ تبارک و تعالی ایمان والوں کو ایمان پر جمنا آسان فرمائے, استقامت نصیب فرمائے. ذرا سنتیں شروع کرنے سے پہلے کچھ اعلانات ہیں وہ سن لیجیے, دعاؤں وغیرہ کی درخواستیں ہیں. تھوڑی دیر پلیز بیٹھ جائیے ایک منٹ. ایک تو یہ ہے کہ منصور صاحب کی والدہ صاحب کی طبیعت خراب ہے, اللہ پاک ان کو صحت عطا فرمائے, اس کی دعا کی درخواست ہے. ایک سید صاحب بلکہ ہیں شکاگو میں زیر علاج ہیں, گھٹنے کی تکلیف میں, ان کے لیے دعا کی درخواست ہے. اور ایک صاحب ہیں, میری بہن کی لڑکی ذاکر